أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالبصير لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز اور محترم خواتین، سورہ کہف چل رہی ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، کہ ہم نے جو اصحاب کہف کو 300 سال سے زیادہ سلائے رکھا ان کی کیفیات کا بیان اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے ہیں. فرمایا کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، کہ تم ان کو جاگتا ہوا سمجھ رہے ہو، یعنی 300 سال سے زیادہ وہ سوتے رہے، 309 سال سوتے رہے اصحاب کہف غار میں، تو تمہیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں. ان کی حرکات، سکنات، ان کی جسم کی کیفیت، ان کے اعضاء کا ڈھیلا پن سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ سو رہے ہیں. ان کی کئی کیفیات قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. ایک جسمانی کیفیت ان کی یہ تھی کہ جسم ویسا ہی تھا جیسا کہ ایک جاگتے ہوئے انسان کا جسم ہوتا ہے. ایک انسان سو رہا ہے اور ایک انسان جاگ رہا ہے، دونوں کے جسموں کی کیفیت میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو ان کی جسم کی کیفیت ایسی تھی اصحاب کہف کی جیسے ایک جاگتے ہوئے انسان کی ہوتی ہے. یہ کروٹیں بھی بدلتے تھے، جیسے کوئی انسان جاگ رہا ہو، اس کو نیند نہ آ رہی ہو اور نیند نہ آنے کی وجہ سے وہ کروٹیں بدلتا ہو، اس طریقے سے اصحاب کہف کروٹیں بھی بدلتے تھے. تو اس کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو، ہم نے ان کو سلا تو دیا لیکن ان کے جسم کی حفاظت بھی کرنی تھی. آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایک ہی کروٹ کے اوپر لیٹا رہے برسا برس تک، تو برسا برس تو دور کی بات ہے، چند مہینے بھی لیٹا رہے ایک کروٹ کے اوپر، تو اس جسم کا کیا حالت ہو جائے گی. اللہ رب العزت ان کو کروٹیں بھی دلاتے تھے تاکہ ان کا جسم مٹی کھا نہ جائے، ان کا جسم گل سڑ نہ جائے. اس کو فرمایا کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، کہ آپ ان کو جاگتا ہوا سمجھتے ہو، وَهُمْ رُقُود، لیکن حال ان کا یہ ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو کروٹیں دیتے رہتے ہیں، ادھر سے ادھر کرتے رہتے ہیں دائیں طرف اور بائیں طرف. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت بھی کروانی تھی کہ سوتے ہوئے کوئی جانور نہ کھا جائے ان کو, کوئی ان کے اوپر حملہ نہ کر لے. ان کی حفاظت کے لیے اللہ نے اس غار کے دہانے پر ایک کتا بٹھا دیا تھا اور وہ کتا ان کی حفاظت کر رہا تھا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ, ان کا جو کتا تھا, باسطن ذراعیہ بالوسیع, اپنے پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا غار کے دہانے پر, جیسا کوئی غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا. تو یہ اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا تھا کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. ایک طویل عرصے تک یہ کتا اسی طریقے سے بیٹھا رہا کہ یہ کتا بیٹھ کر ان کی حفاظت کرتا تھا. اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے, سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویریں ہوں, اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے, رحمت کے فرشتے, اللہ کی رحمت لے کر آنے والے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. اور ایک اور روایت میں آیا, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شکاری کتا یا جانوروں کی حفاظت کے لیے کوئی کتا رکھتا ہے تو ہر روز اس کے نام اعمال میں سے اللہ تعالی دو قیرات کم کر دیتے ہیں. قیرات ایک وزن ہوتا ہے, اتنے نیکیاں اس کی کم ہو جاتی ہیں. دو طرح کے کتوں کو اللہ رب العزت نے مستثنا کیا ہے, ایک ایسا کتا جو کہ کیسا ہو, شکاری ہو, اور دوسرا وہ جو حفاظت کے لیے ہو. تیسرے کتا, ایک اور روایت میں آتا ہے اس میں بیان فرمائی کہ وہ جو کہ کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے ہو. ان کے علاوہ جو کوئی کتا رکھا جائے گھر کے اندر, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے. آج کل بھی دیکھیں ہمارے ہاں کتنا فیشن ہے کہ کتے ساتھ لے کر گھومنے کا, کتے گاڑی میں جا رہے ہیں, کتا پیچھے سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے, شام کو ٹہل رہے ہیں, صبح کو ٹہل رہے ہیں, کتا ساتھ چل رہا ہے, گھروں میں کتوں کا شوق ہے, کتے پلے ہوئے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے اس کو پسند نہیں فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزاج کو پسند نہیں فرمایا. ہاں حفاظت کرنی ہے کسی کو, گھر کی حفاظت کرنی ہے, شکار کرنا ہے یا کھیتیوں کی حفاظت کرنی ہے, اس کے لیے تو اجازت ہے کہ وہ کتا رکھے, لیکن اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے کتا رکھے گا تو یومیہ بنیاد پر اس انسان کے نام اعمال میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو قیرات کم ہوتے چلے جائیں گے. اسی طرح گھروں میں تصویریں لٹک رہی ہوں, اگر اس گھر میں بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے, جیسا عموماً ہمارے ہاں لوگ دیواروں کے اوپر تصویریں لٹکاتے ہیں, کسی کی پینٹنگ بنی ہوئی ہوتی ہے یا کسی کی ویسے ہی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے, اس گھر کے اندر بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھروں میں تصویریں لٹکتی ہیں. ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ چیزیں ہوتی تو چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے اثرات بڑے بدنما ہوتے ہیں, اور ان کے اثرات اتنے برے ہوتے ہیں کہ گھر میں سخت نحوست اس کی وجہ سے نازل ہوتی ہے. ایک قسم کتے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی فرمائی کہ سیاہ کتا ہو جس کے ماتھے کے اوپر دو وہ ہوں, نشان ہو, آنکھ ہو اور آنکھ کے اوپر دو نشان ہو, دھاری دار. اس کو بھی فرمایا کہ یہ جو ہوتا ہے یہ بڑا وہ نحوست پیدا کرنے والی جانور ہوتا ہے, کہ گھروں میں طرح طرح کی نحوستیں, لڑائی جھگڑے, بیماریاں, تکلیفیں, پریشانیاں یہ جو نازل ہوتی ہیں, ان میں بہت بڑا سبب ہمارے ہاں اس طرح کی چیزوں کا ہوتا ہے کہ گھروں میں کتے ہیں, گھروں میں تصویریں ہیں, ناجائز اعمال ہیں, ناجائز افعال ہیں, یہ پریشانیاں لانے والی چیز ہے. ان سے کبھی خوشیاں انسان کو نصیب نہیں ہو. اصل چیز جو ہے وہ ہے جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اللہ کے ذکر سے لوگ کہتے ہیں نا، آج لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا، کہتے ہیں کہ صاحب موسیقی سن لو طبیعت فریش ہو جاتی ہے، موسیقی سن لو انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے. تو یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ موسیقی روح کی غذا. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسلام اور موسیقی کے نام سے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، مشہور کتاب ہے اسلام اور موسیقی. اس میں حضرت نے لکھا ہے، کہ گناہ کا کوئی کام کبھی روح کی غذا نہیں بن سکتا. بالکل بے بنیاد لغو بات ہے کہ موسیقی روح کی غذا. فرماتے ہیں، فرمایا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، بلکہ موسیقی نفس امارہ کی غذا ہے. اور نفس امارہ کا مطلب ہے وہ نفس انسان کی جو انسان کو گناہوں پر ابھارتی ہے. یہ موسیقی فرمائے تو اس کی غذا، جتنا موسیقی سنے گا اتنے انسان کے اندر گناہ کے خیالات جنم لیں گے. اور فرمایا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دیکھو، گناہ کا کوئی فعل جو کہ حرام ہو اور نفس کے ذریعے سے حرام ہو، قرآن اور حدیث کی روح سے حرام ہو، وہ کیسے روح کی غذا بن سکتی ہے؟ فرمایا کہ روح کی غذا تو قرآن کریم نے فرمایا کہ روح کی غذا کیا ہے. اور فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے انسان کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور عملی تجربہ ہم اور آپ دن رات کرتے ہیں، کتنا آپ کا دل پریشان ہو، کتنا دل گھبرایا ہوا ہو، ادھر ادھر پھر پھرا کے انسان کا دل عجیب سا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، کیسا دل کو سکون آ جاتا ہے. وہ ایسا سکون ہے کہ آپ اس سکون کو الفاظ میں بتا نہیں سکتے، وہ کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ کس چیز کا سکون ہے؟ وہ اللہ کے ذکر کا سکون ہے. ذکر کا تلاوت کریں آپ، ایک دل کے اندر ایک سکون اترتا چلا جاتا ہے. اس سکون کی راحت، اس سکون کی لذت کوئی انسان الفاظ میں بتا نہیں سکتا کہ وہ سکون کیا ہے. یہ جو اللہ کے ذکر سے سکون نصیب ہوتا ہے. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذکر یہی وجہ ہے کہ دیکھو، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پرسکون نظر آتے ہیں. یہ خاصیت ہے اللہ کے نیک بندے، ان کی طبیعت عجیب ہوتی ہے، ان کو دیکھنے سے بھی سکون ملتا. آپ اللہ کے نیک بندوں کو دیکھو، آپ کو ان کو دیکھو گے آپ کے دل میں سکون آئے. کس چیز کا سکون ہے؟ یہ وہ سکون ہے جس کو بڑے سے بڑا قابل آدمی اس سے بعض اوقات محروم ہوتا ہے، بڑے بڑے مالدار اس سے محروم ہوتے ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے پڑھا، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان عمراء کو اور حکمرانوں کو اگر ہمارے دل کے سکون کی کیفیت پتہ چل جائے تو ہم سے لڑنے کے لیے تلواریں لے کر میدانوں میں اتر آئیں، کہ ہم کو اللہ رب العزت نے کیا دل کا سکون عطا فرما رکھا. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو گناہ انسان کے ہیں، یہ موسیقی ہے، یہ انسان کے نفس امارہ کی رضا ہے. اور اس کی دلیل بھی ہے، حدیث شریف میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موسیقی سے انسان کے دل کے اندر نفاق، منافقت اس طرح پیدا ہوتی ہے جیسے پانی سے سبزہ پیدا ہوتا ہے، اس طرح موسیقی سے نفاق پیدا ہوتا ہے. اب مجھے آپ بتائیے، کہاں پانی سے سبزے کا پیدا ہونا اور کہاں موسیقی سے منافقت کا پیدا ہونا؟ ظاہر الگ ہے، باطن الگ ہے، اوپر سے کچھ ہے اور اندر سے کچھ ہے، یہی تو منافقت ہوتی ہے نا. کہ آپ اوپر سے بہت اچھے اندر سے بہت برے، اوپر سے بہت میٹھے اندر سے بہت کڑوے، جیسا آج بے شمار انسان ہیں ان سے آپ ہاتھ ملاؤ ملیں گے بہت اچھی طریقے سے، ابھی آپ پیٹ پھیریں گے نہیں آپ کی برائیاں شروع ہو جائیں گی۔ یہ منافقت کہ آپ اوپر سے کچھ ہو اور اندر سے کچھ۔ فرمایا کہ جس معاشرے میں موسیقی پھیل جاتی ہے اس معاشرے میں شراب نوشی اور زناکاری کا رواج بڑھ جاتا ہے، حدیث شریف میں۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا مناسبت ہے، لیکن ہے حدیث شریف میں آیا ہے، یہ حق ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ گھر میں فرشتے نہیں آتے، تو یہ جو گھروں میں نحوستیں پیدا ہوتی ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، گھروں میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، گھروں میں تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں، در حقیقت ان گھروں میں یہ ناجائز کام ہوتے ہیں تو ان کی نحوستیں پھیلتی ہیں۔ آج آپ دیکھیں گھر گھر جھگڑے، آج آپ دیکھیں کیا ہے، گھر گھر کیا ہیں، جھگڑے۔ یہ گھر گھر جھگڑے کیوں ہیں؟ نحوست۔ گھر گھر لڑائیاں ہیں، کیوں ہیں؟ نحوست۔ تو یہ نحوستیں در حقیقت ان چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہاں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ ان اللہ کے نیک بندے، اتنے نیک بڑے نیک بندے، انہوں نے کتا ساتھ کیسے رکھ لیا، جبکہ کتے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک کتا پالنا جائز ہو، کیونکہ یہ جو لوگ تھے یہ دین مسیح کے زمانے کے لوگ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار تھے، اور کتے کی ممانعت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں۔ دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے کتا ساتھ رکھا ہوا ہو، اس لیے اس کو ساتھ رکھ لیا۔ تو اس وجہ سے فرماتے ہیں ابن عطیہ، ایک بہت مشہور بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے ایک بیان علامہ جوہری رحمت اللہ علیہ کا جامع مسجد مصر میں سنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابن عطیہ کہتے ہیں میرے والد نے بیان سنا جامع مسجد میں مصر، علامہ جوہری رحمت اللہ علیہ کا۔ اور تو علامہ جوہری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ انسان آخرت میں انہی کے ساتھ ہوتا ہے جن کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ دنیا میں آپ کو جس سے محبت ہے آخرت میں انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا، اس کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت ہوگی تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ انجام ہوگا، اور اللہ کے کو ناراض کرنے والے لوگوں سے محبت ہوگی تو پھر انجام بھی انہیں کے ساتھ ہونا ہے۔ تو فرماتے ابن عطیہ کہ وہ کہتے کہ میرے والد نے علامہ جوہری سے یوں سنا کہ جو شخص نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کی نیکی کا حصہ اس کو بھی ملتا ہے، اور دلیل دی کہ دیکھو اصحاب کہف کے ساتھ ان کا کتا تھا۔ اصحاب کہف کتنے نیک لوگ تھے، اپنی جان پر کھیل کر انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا، توحید کو مانا، شرک سے توبہ کی، اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے ساتھ ان کا کتا لگ گیا تو اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں آ گیا، اس کا ذکر بھی کس میں آ گیا؟ قرآن کریم میں آ گیا۔ تو ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک کتا اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ صحبت اختیار کر کے اس کا مقام، اس کا ذکر قرآن پاک میں آ سکتا ہے، تو جو انسان اولیاء اکرام سے محبت کرتا ہوگا، جو انسان اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھتے ہوں گے، تو اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا مقام عطا فرمائیں گے۔ جب ایک کتے کو اتنا مقام مل سکتا ہے تو انسان کو تو مقام کہاں ملے گا؟ اللہ اکبر۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، وہ فرماتے کہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد سے نکل رہے تھے، تو مسجد کے دروازے پر ایک شخص ملا اور یہ سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کی کیا ہے؟ یہ سوال تو بڑا بھاری تھا. تو یہ شرمندہ ہو گئے جب یہ سوال فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی, تو یہ شرمندہ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے بہت ساری نمازیں, بہت سارے روزے, بہت سارے صدقات تو اپنی آخرت کے لیے جمع نہیں کیے, لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. یعنی میری عبادات تو کچھ بھی نہیں, صدقات اور نمازیں روزے کچھ بھی نہیں, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو سن لو کہ تم قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتے ہو, تم قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتے ہو. اس لیے اپنی عقیدت, اپنی محبت, اپنا تعلق اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, اولیاء اکرام ہوتے ہیں, بزرگان دین ہوتے ہیں, علماء اور صلحاء ہوتے ہیں, ان کے ساتھ انسان کو اپنی محبت قائم کرنی چاہیے. یہ جو آج کل ہمارے ہاں ایک رواج ہے نا, کسی کو کھلاڑیوں سے محبت ہو گئی, کسی کو اداکاروں سے محبت ہو گئی, کسی کو گلوکاروں سے محبت ہو گئی, یہ سوچ لے کہ انجام بھی انہیں کے ساتھ ہونا ہے. یہ سوچ لے کہ دنیا کی محبت تو ہے, انجام بھی انہیں کے ساتھ ہونا ہے, کہاں جائے گا, کس نے کہاں جانا ہے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کا یہ جملہ سنا تو ہم اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے کہ اسلام لانے کے بعد کبھی ہم اتنے خوش نہیں ہوئے. کیونکہ حضرات صحابہ کرام میں سے یہ تو اپنی جان نچھاور کرنے والے حضرات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الحمدللہ میں اللہ سے, اس کے رسول سے, ابو بکر سے و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت رکھتا ہوں, اور اس کا امیدوار ہوں کہ اللہ مجھ کو ان لوگوں کے ساتھ کرے گا روز قیامت میں. تو بھائی ان حقیقت بھی یہ ہے کہ ہمارے اپنے, اگر میں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھتا ہوں تو مجھ کو تو یہ نظر آتا ہے کہ دامن بالکل خالی, اعمال سے بالکل خالی. لیکن اتنا کام ہر انسان کر سکتا ہے کہ اپنی محبت کا بہاؤ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ کر سکتا. اور اللہ کے نیک بندوں سے محبت پیدا کیسے ہوتی ہے, جب اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرتا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کے واقعات پڑھتا ہے, کتابیں پڑھتا ہے. ہمارے بے شمار بزرگان دین وہ ہیں جو دنیا سے جا چکے, اکابرین ہیں, اولیاء اکرام ہیں, حضرات صحابہ اکرام ہیں, ان کے واقعات پڑھے, پھر دیکھیں کہ اپنے دن کے اندر کیسی اللہ کے ان نیک بندوں سے محبت پیدا ہوتی ہے. اس کے لیے یہ ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے. میں تمام اپنے بہن بھائیوں کو یہ بات عرض کرتا ہوں, اپنے آپ سے بھی میں مخاطب ہوں, کہ سب سے پہلا کام سیرت طیبہ کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے. دیکھیے, جب تک ہمیں اپنے اکابرین کی تاریخ پتا نہ ہو, جب تک ہمیں اپنے اکابرین کا جب تک ہم کو اپنے اکابرین کے واقعات پتہ نہ ہو, ان کی قربانیوں کا ہمیں علم نہ ہو, ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو اپنے اکابرین سے واقفیت ہے اور اپنے اکابرین کو ہم جانتے ہیں اور اپنے اکابرین کے کارناموں سے ہم واقف ہیں. سب سے پہلا کام سیرت طیبہ کا مطالعہ, خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی, اپنے گھر والوں کو بھی, یہ لازمی. بچوں کو یہ پتا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تو ہیں, ہم ان کے امتی تو ہیں, انہوں نے کیا کیا آنکھنے کے بعد. سیرت طیبہ پھر مرحلہ وار بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک تو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ سیرت طیبہ, جیسے سیرت المصطفیٰ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور تصنیف ہے, وہ ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے تفصیل کے ساتھ. بچوں کے لیے رسول عربی, چھوٹی سی کتاب ہے بچوں کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آخر تک کے واقعات بچوں کی زبان میں اتنے سہل انداز کے اندر ہیں کہ ایک بچے کو, جو کم عمر بچہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک اجمالی جائزہ اس سے ہو جاتا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت خاتم الانبیاء مختصر سی ہے, کم از کم وہ ایک مرتبہ نظر سے پڑھ کر گزار لیں تاکہ کم از کم ایک اجمالی جائزہ تو آئے. یہ لازمی ہے, ہمیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حوال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں, آپ کی دشواریاں آپ کی نے جو تکالیف اس امت کے لیے جھیلی ہیں وہ ان کا پتہ نہ ہو, ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں؟ محبت ہمارے دل کے اندر وہ موجن ہی نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے. اس کے بعد حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قربانیاں, ایک سے ایک قربانیاں, ایک سے ایک واقعہ, اس سے واقفیت ہونی نہایت ضروری ہے. اس کے لیے میں تمام لوگوں کو یہ بات عرض کرتا ہوں, اپنے آپ سے بھی میں مخاطب ہوں, تمام بہنوں سے, تمام بھائیوں سے میں عرض کرتا ہوں, حیات الصحابہ بہت اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ ختم ہو جائے دوسری مرتبہ شروع کر دیں. یاد رکھیے حضرات صحابہ اکرام سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ, ہمارے ایمان کا حصہ. ہمیں اپنے ان حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں ہی نہ پتا ہو کہ ان حضرات کی قربانیاں کیا ہیں. یہ صحابی بنے, صحابی امت کے سب سے نیک لوگ ہوتے ہیں, سب سے نیک لوگ صحابی ہیں. وہ صحابی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل آخری وقت میں ایمان لے کر آئے اور صحابی بنے, ان کے وہ صحابی بھی اس امت کے تمام لوگوں میں سب سے نیک ہو. صحابی, صحابیت کا شرف. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کا نجوم بأيهم اقتدیتم اقتدیتم, میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں, جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ وہ ہیں, پھر اس کے بعد والے یعنی تابعین, یا پھر اس کے بعد والے تبع تابعین. صحابہ تابعین اور تبع تابعین, ان کے واقعات پڑھیں گے تو دلوں کے اندر کیا پیدا ہوگی؟ محبت پیدا ہوگی. اس کے بعد پھر اولیاء اکرام کے قصے, پھر اپنی اسلام کی بقیہ تاریخ, اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے بڑے بڑے علماء, صلحاء, صوفیاء, مجاہدین, ایک سلسلہ ہے ان حضرات کا. تو اس کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں, مجھے ان لوگوں سے محبت ہے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ان لوگوں سے محبت جو ہے یہ در حقیقت ہمارے ایمان کا کیا ہے, ایک حصہ. یہ پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب ان کے واقعات پڑھتے ہیں, ان کی قربانیوں کا ذکر ہوتا ہے, ان کی باتوں کا علم ہوتا ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ کیا اللہ کے نیک بندے تھے. تو فرمایا کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. فرمایا کہ لبت طلعت علیہم, اگر آپ ان کو اوپر جھانک کر دیکھو, یعنی اصحاب کہف جب سو رہے تھے اور کتا بیٹھا ہوا تھا, فرمایا کہ اگر آپ ان کے اوپر جھانک کر بیٹھ دیکھو تو پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہو گئے, ایسی دہشت دل میں سما جائے گی. لول لئیت منہم, تو آپ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. ولملئت منہم رعبا, اور آپ کا دل ان کی دہشت سے بھر جائے. چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا کہ ایک مرتبہ ایک جہاد میں تھے, وہاں پتہ چلا کہ یہاں پر اصحاب کہف کا غار ہے. انہوں نے کہا کہ میں داخل ہوتا ہوں, کسی نے ان کو منع کیا کہ آپ داخل نہ ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں, ممانعت ابھی کے لیے نہیں تھی, اس وقت کے لیے تھی. یہ جو داخل ہوئے تو ایسی خوفناک آندھی آئی کہ ان کو کچھ اندر نظر ہی نہیں آیا جب انہوں نے اندر جھانک کر دیکھا. تو اب یہ انتظام کیوں کیا اللہ رب العزت نے, اس کی وجہ کسی کو پتہ نہیں کہ کیا وجہ ہو. اس کے بارے میں یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیکھنے سے جو رعب اور دہشت طاری ہو جاتی تھی اور لوگوں نے دیکھنے کی کوشش کی تو شدید آندھیاں چل پڑی, یہ ایک خرق عادت تھا اور ایک عادت کے برخلاف تھا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی غالباً ان کی حفاظت کے لیے یہ معاملہ بنایا تھا. لیکن بہرحال قرآن پاک کا حکم ہے کہ یہ ان کے ساتھ معاملہ ایسا ہی ہوا. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا, کہ اگر کوئی ان کو جھانک کر دیکھے تو اس کا دل ان کی دہشت سے بھر جائے گا. چنانچہ اس کے بارے میں حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کے لیے بے شمار انتظامات فرمائے کہ دھوپ ان کے اوپر پڑے نہیں براہ راست, شعائیں ان کے اوپر آئیں نہیں, سورج ان کی دائیں بائیں طرف سے گزر جائے, کروٹیں یہ لیتے تھے, کتا ان کی حفاظت کے لیے بٹھا دیا تھا, یہ سب کچھ ان کی حفاظت کے لیے تھا. اور یہ جو دہشت کا طاری ہونا تھا، یہ دہشت کا طاری ہونا بھی یہ ان کی خصوصیات میں سے ایک تھا، لیکن بہرحال اس کی وجہ کوئی نہیں بتا سکتا اس کی وجہ کیا تھی. تخمینے لوگوں نے ضرور لگائے، اندازے اور قیاس آرائیاں لوگوں نے ضرور کی کہ ایسا معاملہ کیوں تھا، واللہ اعلم. بعض لوگوں نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ چونکہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کے ذریعے سے ایک بہت بڑے فتنے کا خاتمہ فرمایا تھا، اس لیے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک رعب اور دبدبہ طاری کر دیا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ تفسیر مظہری میں لکھا ہے حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے کہ در حقیقت کے انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کی کوئی وجہ کسی کو معلوم نہیں، اور اپنا مشاہدہ انہوں نے اپنے زمانے کا ایک واقعہ بھی انہوں نے لکھا حضرت معاویہ والا، تو انہوں نے جب جانے کی کوشش کی تو ان کے اوپر یہ سب کچھ چل پڑی اور آندھیاں ان کے اوپر آ گئیں. اللہ وَقَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ. پہلے بھی یہ بات آئی تھی، اب دوبارہ اللہ رب العزت نے اس بات کا اعادہ فرمایا کہ اسی طریقے سے ہم نے ان کو جگا دیا. پھر آپس میں یہ لوگ پوچھنے لگے، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے کہنے والے نے یوں کہا، کم لَبِثْتُمْ، کتنی دیر تک تم لوگ سوتے رہے؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، ایک نے کہا کہ ایک دن، دوسرے نے کہا کہ آدھا دن. پھر انہوں نے آپس میں کہا، قالوا، انہوں نے کہا کہ چھوڑو بھائی، ربکم اعلم بما لبستم، اللہ ہی کو پتا ہے کہ تم کتنی دیر غار میں رہے، کتنی دیر تک تم سوتے رہے. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ فلینظر ایھا ازکا طعاما فلیاتکم برزق منه ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا. اب ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، ان کو جب بھوک لگی ہوئی تھی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جی اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. سب نے کہا کہ اچھا ان کو ہم پیسے دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جا کر کھانا لے کر آ جائے. چنانچہ ان میں سے ایک ساتھی ان کا کھانا لینے گیا، انہوں نے اس کو پیسے دے دیے. اب وہ کھانا لینے جب وہ دکان پر گیا تو وہ 3 صدیوں پرانا سکہ اس نے نکال کر جب دکاندار کو دیا تو دکاندار جو تھا وہ بھی حیران رہ گیا کہ یہ کون سے زمانے کا سکہ آ گیا میرے پاس. اس سے اصحاب کہف کے مشہور تھے کہ اس طریقے سے کچھ نوجوان تھے وہ غائب ہو گئے تھے، اللہ کے دین کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دی، اور بادشاہ نے ان کے ناموں کا اعلان کر رکھا تھا چاروں طرف کہ یہ باغی ہیں، چلے گئے ہیں، اس لیے ان کا نام تختیوں پر لکھ کر لٹکا دیا گیا تھا، اس لیے ان کو اصحاب رقیم بھی بولتے تھے. تو قصہ تو ان کا بڑا مشہور تھا اس زمانے کے اندر، نسل در نسل منتقل بھی ہوتا رہا لوگوں کو کہ صاحب اس طریقے سے کچھ نوجوان اللہ کے دین کی حفاظت کے خاطر غائب ہو گئے، آج تک ان کا پتہ نہیں چلا. ادھر یہ ہوا پیچھے کہ وہ جو عیسائی بادشاہ تھا جو کہ بت پرست تھا، اور وہ زمانہ گزرتا رہا، وہ بت پرستی ختم ہوتی رہی یہاں تک کہ چونکہ مسیحی زمانے کے لوگ تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پیروکار بادشاہ وہ اس علاقے کا بادشاہ بن گیا، اور وہ مسلمان تھا، اس کو یہ سارے قصے پتا تھے کہ پچھلے بادشاہ کے زمانے میں اس طرح نوجوان غائب ہوئے تھے. اس زمانے میں ایک فتنے نے سر اٹھا رکھا تھا، اور فتنہ وہی تھا جس کا میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا، وہ تھا کہ ایک طبقہ وہ پیدا ہو گیا تھا جو اسلام کے بنیادی عقیدے کا انکار کرتا تھا، اور بنیادی عقیدہ اسلام کا یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا. قرآن پاک نے اس عقیدے کو جگہ جگہ بیان فرمایا کہ یہ ایک حقیقت ہے، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد انسان کیا ہوگا؟ دوبارہ زندہ ہوگا، چاہے صدیوں پرانا مرا ہوا ہو، چاہے ہزاروں سال پرانا مرا ہوا ہو، مٹی میں اس کا وجود ہی ختم ہو گیا ہو، بہرحال ہر انسان زندہ ہوگا. یہ ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ ہم مٹی میں دبنے کے بعد، مٹی میں رل ملنے کے بعد، ریزہ ریزہ ہونے کے بعد ہم زندہ کیسے ہوں. تو یہ جو بادشاہ مسیحی بادشاہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا اور اس وقت مذہب بھی نصرانیت کا تھا، یہ دعائیں کرتا تھا الہ وزاری سے کہ یا اللہ اس فتنے کو دفع فرما دے، کسی طریقے سے ختم فرما دے، اور طرح طرح کی دعائیں مانگتا تھا. راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھ پڑھ کر یہ دعائیں مانگتا تھا کہ یا اللہ یہ بعض بعد الموت کا جو فتنہ پیدا ہوا، اس کے جو منکر پیدا ہوئے، اس کا انکار کرنے والے کو ختم فرما دے. اتنے میں ابھی یہ دعائیں مانگ رہا تھا کہ وہ دکاندار, اس دکاندار نے کسی افسر کو بتلایا سرکاری, اس نے دوسرے کو بتلایا, وہ اس آدمی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لے آیا کہ دیکھیں جی اتنے 100 سال پرانا سکہ لے کر یہ آدمی آیا ہے, اور اس کی باتوں سے بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ تو بہت صدیوں پرانا انسان ہے, تو کہیں یہ وہ تو نہیں ہے جو پہلے لوگ غائب ہو گئے تو ان میں سے کوئی چلا گیا اور اللہ نے اس کو بھیج دیا, وہ تو سمجھ رہے تھے مرکب گیا ہوگا, کہاں کوئی آدمی بچتا ہے صدیوں سال پہلے کا, یہ بھی ختم ہو گیا ہوگا. جب بادشاہ ادھر دعائیں مانگ رہا تھا, ادھر یہ لوگ لے کر اس کے بادشاہ کے پاس اس آدمی کو پہنچ گئے. بادشاہ نے اس سے سارے حالات سنے, سکہ دیکھا, بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی آدمی ہے, اور وہ جو نوجوان غائب ہوئے تھے اللہ رب العزت نے ان کو ہماری تائید کے لیے اتارا ہے اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اتارا ہے. بادشاہ نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور اس کو کہا کہ آپ ہمیں اپنے ساتھ غار میں لے چلو. اس نے کہا کہ ٹھیک. اب بادشاہ اور اس کے تمام پورا مجمع وہ غار کے پاس گئے, اور اس نے کہا کہ دیکھو غار کے اندر آپ نہیں جانا, میں جاؤں گا ورنہ وہ لوگ گھبرا جائیں گے کہ پتہ نہیں کون آ گیا. ادھر جس وقت یہ کھانا لینے روانہ ہوا تھا نا غار سے ان کا ایک ساتھی, تو سب ساتھیوں نے اس کو یہ کہا تھا کہ دیکھو چپکے چپکے جانا, کسی کو پتا نہ چلے ورنہ بادشاہ کو پتا چل جائے گا, وہ مار ڈالے گا, وہ رجم کر دے گا, سنسار کر دے گا, اس لیے چپکے سے جانا, چپکے سے کھانا خرید لانا. وہ تو سمجھ رہے تھے صبح کو سوئے شام کو اٹھ گئے, لہذا دبے پیروں میں جانا ہے کھانا لانے کے لیے. اب جب یہ واپس آیا تو اس نے کہا کہ وہ سمجھیں گے کہ بادشاہ میں پکڑنے آ گیا, ڈر جائیں گے, اس لیے آپ باہر ٹھہرے میں ان کو ساری باتیں بتاتا ہوں. یہ اندر گیا, اندر جانے کے بعد اس نے ساری بات ان کو بتلائی کہ جی اب ہمیں سوئے ہوئے دن دو دن نہیں, اتنی صدیاں گزر چکی ہیں, اور بادشاہ وہ مسلمان بھی ہو گیا, اور ایک فتنہ وجود پذیر ہے جو بعض بعض الموت کا انکار کرتا ہے, اس کا بھی کبھی خاتمہ اللہ رب العزت نے اس کام سے فرمانا تھا. چنانچہ یہ لوگ باہر نکلے, بادشاہ کا بڑا احترام کیا, بادشاہ نے لوگوں کو بتلایا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے ان کو 309 سال سونے کے بعد زندہ اٹھایا ہے, صحیح سالم اٹھایا, ان کا جسم ویسا ہی ہے, مٹی نے ان کو کھایا نہیں, مٹی نے ان کو نگلا نہیں, مٹی نے ان کو ریزہ ریزہ نہیں کیا, تو 309 سال کے بعد بھی اگر یہ زندہ ہو سکتے ہیں تو انسان مرنے کے بعد کیوں زندہ نہیں ہو سکتا. جو قادر مطلق ان کو اتنی لمبی نیند سلا دے جس کی کوئی نظیر ہی ملنی ممکن نہیں, تو وہ قادر مطلق ان کو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا. اس عقیدے کا بیان ہوا, اس کے بعد ان لوگوں نے بادشاہ سے رخصتی چاہی اور غار میں آئے, اور آتے ہی سب کا انتقال ہو گیا اکٹھے, ان کو وفات دے دی اللہ تعالیٰ نے, ان کو اللہ نے اسی کام کے لیے منتخب فرمایا ہو. فَوَعَسُوا أَحَدَكُمْ بِبَرِقِكُمْ هَذِهِ, یہ اپنے ساتھ کچھ روپے پیسے لے کر گئے ہوں گے غار کے اندر. یہاں پر لکھا ہے حضرات مفسرین نے کہ دیکھو اپنے ساتھ تمام چیزوں کا رکھنا, ضروریات زندگی کا رکھنا انسان کے توکل کے خلاف نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ توکل اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کے پاس کچھ بھی نہ ہو, یہ بالکل غلط مفہوم ہے توکل کا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹڈی پیسہ پاس نہ ہو یہ ہے توکل, توکل کا یہ مطلب نہیں. توکل کا مطلب ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کا مطلب یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اونٹ کو رسی سے درخت کے ساتھ باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو. توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب پورے اختیار کرو کسی کام کے کرنے کے لیے, اسباب کیا کرو پورے اختیار کرو, تمام کوششیں کرو کوئی کام کرنا ہے, کوششوں میں پیچھے مت ہٹو, نتیجہ اللہ کے سپرد کر دو. نتیجہ کس کے سپرد ہے؟ اللہ. محنت جو کرنی تھی وہ کر لی, اپنے کرنے کا جو کام تھا وہ پورا کر لیا, اس میں کوئی کمی نہیں. اب جو نتیجہ ہے وہ اللہ کے سپرد, اب جو اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا اس پر خوش رہو, اس پر راضی رہو. فرمایا کہ یہ توکل ہے. ہمارے ہاں لوگ توکل کا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی محنت ہی نہ کرو, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو, کوئی اسباب اختیار نہ کرو, کوئی محنت نہ کرو, کوئی کوشش نہ کرو, اور بس انتظار میں بیٹھو اللہ سے مانگو کہ بس اللہ تعالیٰ جو دے دے گا خود ہی بھیج دے گا. یہ کام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں کیا. اگر یہ کام کرنا ہوتا اللہ کے نبی سے مقرب اور کون ہو سکتا تھا؟ آپ نے جہاد بھی کر رہے ہیں، لڑائیاں بھی لڑ رہے ہیں، فاقے بھی کر رہے ہیں، دشواریاں بھی اٹھا رہے ہیں، ساتھی شہید بھی ہو رہے ہیں، خود زخمی بھی ہو رہے ہیں، سفر بھی کر رہے ہیں اونٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، اس لیے کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، نتیجہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن محنت کر رہے ہیں تو سارے کام ہو رہے ہیں. ورنہ آپ بھی بیٹھے رہتے مدینہ طیبہ کے اندر، کوئی صحابی باہر ہی نہ نکلتا مدینہ طیبہ سے. لیکن آپ دیکھیں حضرات صحابہ اکرام کے مزارات پوری دنیا میں بکھرے پڑے. کیوں؟ اس لیے محنت کر رہے تھے. توکل کا مطلب کیا ہے؟ کہ اسباب پورے اختیار کرو، کوششیں پوری کرو، نتیجہ اللہ کے حوالے، جو فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو گیا محنت کے بعد، کوشش کے بعد، اس پر سمجھو کہ اللہ نے یہ مقدر کر دیا تھا، مرضی کے مطابق ہو جائے تو کہو الحمدللہ، یا اللہ آپ کا شکر ہے، مرضی کے خلاف ہو جائے کہو انا للہ وانا الیہ راجعون. بس یہی سکھلایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت. کام ہو گیا محنت کے بعد مرضی کے مطابق، اللہ کا شکر ادا کرو. کام ہو گیا مرضی کے خلاف، انا للہ پڑھو. راضی رہو، دونوں فیصلوں پر راضی رہو، اور یہ سمجھو کہ دونوں فیصلوں میں خیر ہے. اس میں بھی یہ ہوتا یہ بھی خیر ہے، وہ ہوتا وہ بھی خیر ہے. جو خیر کا کام ہوگی اللہ نے وہ کر دیا. افوض امری الی اللہ، اللہ کے سپرد سارا کام. یہ ہے توکل. تو انہوں نے بھی یہ کام کیا، تھے اللہ کے نیک بندے، لیکن یہ نہیں تھے کہ خالی ہاتھ چلے گئے غار کے اندر کہ چلو جی رزق آسمان سے اترا گا. نہیں، اپنے ساتھ روپے پیسہ لے کر گئے. اس لیے علماء نے لکھا کہ اپنے ساتھ روپے پیسے ضروریات کا انتظام کر کے رکھنا یہ توکل کے منافی نہیں، بلکہ کیا ہے، یہ عین توکل ہے کہ اپنے ساتھ انتظام پورا رکھنا چاہیے، کھانے کا، پینے کا، ضروریات زندگی کا، تاکہ کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. فلینظر ایوہا ازکا تعامن، تاکہ وہ دیکھے، اپنے ساتھی کو کہا کہ تم یہ نوٹ لے کر جیے، سکہ لے کر جاؤ، کھانا لاؤ، اور دیکھو جو اچھا پاک صاف کھانا ہے وہ لے کر آؤ. چنانچہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ کے اوپر اگر حرام کھانا ملنے کا امکان ہو، کسی جگہ پر اگر ناجائز کھانے پینے کی اشیاء ملنے کا امکان ہو، تو بغیر تحقیق کیے ہوئے کھانا خریدنا جائز نہیں. یہاں پر بھی دیکھو، یہ اللہ کے نیک بندے اپنے ساتھی کو کیا تاکید کر رہے ہیں، تم جاؤ اور دیکھ کر کھانا لینا کہ حلال کھانا لینا، کیونکہ وہ بت پرست لوگ تھے جن کا مذہب کے، جو ان کے بادشاہ کا مذہب تھا اور جو ان کے قوم کا مذہب تھا وہ بت پرستی کا تھا، اور یہ مسلمان ہو چکے تھے. اب ان کو فکر ہوئی کہ کھانا ایسا نہ ہو کہ ناجائز ذبیحہ ہو، اس لیے تاکید کی کہ دیکھو جو پاک کھانا ہو وہ لے کر آنا. یہاں حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ دیکھو کسی جگہ کے اوپر اگر حرام کھانا ملنے کا امکان ہے تو جب تک تحقیق نہ کر لو اس تک، اس وقت تک کھانا لینا جائز نہیں بغیر تحقیق کیے ہوئے. یہ نہ سمجھنا کہ چلو بھائی سب کچھ حلال مل رہا ہے، مجبوری ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں، پوری تحقیق کر کے لو کہ کون سا حلال کھانا ہے، کون سا پاکیزہ کھانا ہے، ذبیحہ حلال ہے کہ نہیں ہے، کیا معاملہ ہے. فلینظر ایھا ازکی طعاماً فلیأتکم برزقٍ منہ، اور پھر کھانا لے کر آؤ. بل یتلطف، اپنے ساتھی کو کہا کہ دیکھو نرمی کے ساتھ چلنا، آرام آرام سے جانا. ولا یشعرن بکم احدا، کسی کو بھی تمہارے بارے میں پتہ نہ چلے. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، اگر وہ تمہاری خبر پا لیں. انہم ان یظہروا علیکم، اگر، کیونکہ ان کو تو ڈر یہ تھا کہ کہیں پرانے بادشاہ کا آدمی ان کو مل کر پکڑ نہ لے، تو انہوں نے کہا کہ کہیں اگر وہ تمہاری خبر بادشاہ کو پتہ چل گئی، یرجموکم، تو وہ تم کو سنسار کر دیں گے. او یعیدوکم فی ملتہم، یا زبردستی جان سے مارنے کی دھمکی دے کر اپنے پرانے مذہب میں دوبارہ داخل نہ کر دیں. ولن تفلحوا اذن ابدا، تو پھر تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے. اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے جہاں یہاں پر یہ کام کیا کہ اپنے ساتھی کو یہ بات اپنا وکیل بنایا، تو یہاں پر انہوں نے اپنا اس کو بنا دیا وکیل، اور وکیل بنانے کے بعد اس کو یہ تاکید کی کہ چپکے چپکے جانا اور کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہ چلے کہ تم کہاں سے آئے، کیا آئے. یہ ہدایت دے کر اس کو روانہ کیا. فرمایا اللہ رب العزت نے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. چنانچہ وہ پھر واقعہ وہی ہے جیسا میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ بادشاہ آیا، بادشاہ سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور ان سب کی وفات ہو گئی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم نے ان کے اوپر خبر کو ظاہر کر دیا، وَقَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اس طریقے سے ہم نے خبر کو ان کے اوپر ظاہر کر دیا، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ بے شک اللہ کا وعدہ کیا ہے، سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں. اللہ کا وعدہ سچا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا، یہ وعدہ اللہ کا کیا ہے؟ سچا ہے. جس طریقے سے 309 سال کے بعد یہ لوگ زندہ ہوئے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو مرنے کے بعد زندہ فرمائیں گے، یہ وعدہ اللہ کا کیا ہے؟ سچا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، جب ان کے ان سب کی دوبارہ غار میں گئے اور سب کا انتقال ہو گیا، سب وفات پا گئے، اب جتنے بھی باقی لوگ تھے ان کا آپس میں مشورہ ہوا کہ ان کی غار کی جگہ پر کیا کرنا چاہیے. کسی نے کہا کہ یادگار بنا دیں، کسی نے کہا کہ مسجد بنا دیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کیونکہ اللہ کے نیک بندے تھے. اس یتنازعون بینہم امرہم، ان کا آپس میں معاملے میں اختلاف ہوا. فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، انہوں نے کہا کہ اس جگہ کے اوپر ہم کوئی تعمیر کھڑی کر دیتے ہیں. ربہم اعلم بہم، ان کا رب خوب ان کے حال کو اچھی طرح جانتا ہے. قال الذین غلبوا علی امرہم، کہا اس آدمی نے جس کے بات پر فیصلہ ہوا، جس کا مشورہ غالب ہوا، لنتخذن علیہم مسجدا، کہ اس جگہ کے اوپر ہم جو ہیں مسجد بنائیں گے. چنانچہ اب اس جگہ کے اوپر لوگوں نے پھر اپنی مسجد تعمیر کی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی بزرگ کی، کسی ولی کی جگہ پر اگر کوئی مسجد بنا دی جائے تو مسجد بنانا کوئی ناجائز نہیں ہے، جائز ہے. چنانچہ اولیاء اکرام کے مقامات پر، جہاں ان کے مقامات ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ وہاں پر مسجدیں بنا لیتے ہیں، بہت سارے ان کے کیا کر لیتے ہیں، مسجدیں بنا لیتے ہیں، تو اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں. بعض جگہوں پر یوں فرمایا، ایک اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پر یوں آتا ہے کہ انبیاء کی قبروں کو مسجد بنانے سے منع فرمایا، قبر کو مسجد نہیں بنانا چاہیے. قبر کو مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان قبروں پر سجدہ کرنا، جا کر ان قبروں پہ جا کر نمازیں پڑھنا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ سجدہ غیر اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا. سجدہ صرف کس کو ہوگا؟ اللہ کو ہوگا. عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. کسی نبی کی عبادت جائز نہیں، کسی نبی کی قبر پر سجدہ جائز نہیں، خود روضہ اقدس پر جا کر سجدہ کرنا جائز نہیں، کیونکہ سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. تو بات الگ الگ ہو گئی. نبی کی قبر کو مسجد بنانا جائز نہیں، یعنی قبروں کو سجدہ کرنا جائز نہیں، قبروں سے مرادیں مانگنا جائز نہیں، قبروں سے اپنی آرزویں مانگنا جائز نہیں، یہ حرام ہے. ہاں کسی بزرگ کی کوئی جگہ ہے، وہاں پر کوئی مسجد تعمیر کر دی، تو عبادت وہاں اللہ کی ہو رہی ہے، نمازیں اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہیں، وہ ایک الگ بات. تو کسی کی بزرگ کی جگہ پر مسجد تعمیر ہو جانا، اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں، لیکن قبروں کو سجدہ کرنا، قبروں سے مرادیں مانگنا، قبروں سے اپنی آرزویں مانگنا، قبروں پہ جا کر دعائیں کرنا اور مردوں سے مانگنا، یہ سب شرک، یہ ناجائز ہے. مانگا صرف اللہ سے جاتا ہے، سجدہ صرف اللہ کو کیا جاتا ہے. قبروں پر جا کر جو مرادیں مانگی جاتی ہیں وہ مردوں سے نہیں، وہ اللہ رب العزت سے مانگی جاتی ہیں. بس اتنا ہی رہنے دے، باقی انشاءاللہ ان دفعہ انشاءاللہ پڑھا دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم انا نسألك من رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين.